الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج کی نشست ایک خاص نشست ہے، جیسے کہ ساتھیوں سے وعدہ کیا تھا کہ آج کی نشست میں رفع الملام عن ائمة الاعلام کا مختصر سا خلاصہ بیان کریں گے اس پورے رسالے کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مسائل پر آسانی سے عمل کرنے والے بن جائیں، اور اہل سنت والجماعت کے علماء کا جو حق دفاع ہے وہ کرتے رہیں. امام صاحب نے اسی رسالے کی ابتدا ایک اہم موضوع کے تعلق سے فرمائی ہے، اور وہ ہے الولا والبراء کا مسئلہ، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ. دین کے تعلق سے ہمارے کون دوست ہیں، کون دشمن ہیں، اور جو ہمارے دوست ہیں ان کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اور خاص طور پر جو علماء امت ہیں، اہل سنت جماعت کے علماء، سلف صالحین اور ان کے متبعین بے احسان، ان کا ہمارے اوپر جو کم سے کم حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں اور حق کے ساتھ ان کا دفاع بھی کریں. اور یہ جو مسئلہ ہے الولا والبراء کا، اور سنی علماء سے محبت اور ان کی اتباع اور ان کا دفاع کرنا جو ہے، ان سے دوستی رکھنا اور اس کو قائم کرنا، یہ مسئلہ جو ہے اس کا تعلق اصول اعتقاد سے ہے، عقیدہ کے اصول میں سے جو ایک اصل ہے الولا والبراء، اور اس اصل کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نفرت کرنا. اور یہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے، کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے لا الہ الا اللہ. ہم محبت کرتے ہیں توحید سے اور اہل توحید سے بھی. جب ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت تو یہی وہ موحدین ہیں جن سے ہم نے محبت کرنی ہے اور حق کے ساتھ ان کا دفاع کرنا ہے. تو امام صاحب نے اپنے رسالے کا آغاز اس انداز سے کیا ہے کہ ہمارے اوپر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے ساتھ محبت کرے اور ان سے دوستی رکھے، اور خاص طور پہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تاروں جیسی منزلت عطا فرمائی ہے، آسمان کے تاروں سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے، اور علماء زمین کے اوپر چلنے والے تارے ہیں کہ لوگ ان کی رہنمائی سے بدعات اور خرافات سے بچتے ہوئے راہ راست پر چلتے رہتے ہیں اور گمراہی کے اندھیروں سے بچ جاتے ہیں. اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ جو سنی علماء ہیں جو اہل سنت جماعت سلف صالحوں کے متبعین بإحسان جو ہیں, ان کی ہدایت اور درایت پر امت کا اجماع ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور دین کا علم کے اصول اور فروع سے واقف ہیں. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جتنی بھی امتیں تھیں ان کے علماء پور امت میں سے بدترین تھے سوائے اس امت کے, ان کے علماء اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. یہ تھا پہلا پوائنٹ کہ دوستی اور دشمنی کے اصول کی بنیاد پر اس رسالے کا آغاز ہوا ہے. جب بات ایسی ہے اور اہل سنت و جماعت کے علماء کا ہمارے اوپر حق ہے تو پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بشر ہیں, انبیاء نہیں ہیں, انبیاء کے متبعین ہیں, انبیاء کے وارث ضرور ہیں لیکن وحی ان پر نازل نہیں ہوتی, تو غلطی کا امکان ان سے بھی ہو سکتا ہے. جب ایسا معاملہ ہے تو پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ان سے مخالفت ہوئی کہ نہیں بعض احادیث کی بعض نصوص کی. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی ہاں, ان سے مخالفت بعض نصوص کی ہوئی ہے. یہ معصوم نہیں ہیں, علماء ضرور ہیں, حق کے راستے پر چلنے والے ضرور ہیں, لیکن کیونکہ معصوم نہیں تو غلطی کا امکان ہے. جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہوئی ہے وہ جان بوجھ کے کسی نے نبی کی, جو سنی عالم ہیں امت کے مقبول علماء میں سے ہیں, جان بوجھ کر کبھی بھی کوئی بھی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتا یا نصوص کی مخالفت نہیں کرتا, بلکہ سارے کے سارے علماء متفق ہیں, اجماع ہے ان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے. نمبر دو, اس پر بھی اجماع ہے کہ ہر بندے کا شخص, ہر شخص کا قول, ہر بندے کا قول لیا بھی جاتا ہے, رد بھی کیا جاتا ہے سوائے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو ان سے مخالفت ہوئی ہے ان کے پاس اس مخالفت کا عذر ہے, اور یہ اعذار جو ہیں امام صاحب نے تین چیزوں میں بیان کر دی ہے. یہ جو مخالفت ہے نصوص کی وہ ان تین چیزوں میں منحصر ہے, امام صاحب جو بیان کرتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ جس روایت کی انہوں نے مخالفت کی ہے یا جس نص کی مخالفت, جس حدیث کی خاص طور پہ مخالفت کی ہے, تو سب سے پہلے عذر یہ ہے اس سنی عالم کے پاس کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمان ہی نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے, اس کے نزدیک حدیث ثابت ہی نہیں ہے, ورنہ ثابت ہونے کے بعد کبھی مخالفت نہ کرتا ہو. دوسری بات, حدیث تو ثابت ہو چکی ہے اس کے پاس, لیکن دوسرا عذر اس کے پاس یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ مراد نہیں ہے جس کے لیے اس حدیث کو دلیل بنایا جا رہا ہے. اور تیسری بات, اگر مسئلہ بھی مراد ہے, ثابت بھی ہو چکی ہے, مسئلہ بھی یہی مراد ہے, تو پھر یہ حکم اس سنی عالم کے نزدیک منسوخ ہو چکا ہے, اور منسوخ دلیل پر عمل نہیں کیا جاتا. تو ان تین چیزوں میں امام صاحب نے جو اعذار ہیں حدیث کی مخالفت کے بیان کر دیے ہیں. یاد رکھیں طالب علم کے لیے, فائدے کے لیے, کہ کسی مسئلے کے لیے دلیل کیسے بیان کی جاتی ہے. میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا درس میں, دروس میں, لیکن صرف یاد دہانی کے لیے یاد کرنے, اس کے پانچ سٹیپس ہیں. نمبر ایک, یہ دیکھا جاتا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں روایت حدیث. جب آپ بطور دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں کسی مسئلے کے لیے, سب سے پہلے صحت دیکھیے صحیح ہے یا نہیں ہے, یا آپ سے ثابت ہے کہ نہیں, یہ حدیث ہے بھی یا نہیں, نمبر ایک. نمبر دو, صریح ہے یا نہیں ہے, یعنی جس مسئلے کے دلیل ہم بنا رہے ہیں کیا واقعی اس مسئلے کے دلیل بن سکتی ہے کہ نہیں, یہ حدیث جو ہے. نمبر تین, محکم ہے یا نہیں ہے. محکم سے مراد یعنی کوئی دوسری دلیل صحیح اس کی مخالفت تو نہیں کر رہی, یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. اس لیے طرق کیوں جمع کیا جاتا ہے, مختلف طریقوں کو اس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ کوئی اس کی مخالفت میں کوئی دوسری روایت ہے کہ نہیں. نمبر چار, یہ دیکھا جاتا ہے کہ منسوخ ہے یا نہیں ہے, کسی اور روایت نے اس کو منسوخ تو نہیں کر دیا. اور پانچواں سٹیپ ہے, کوئی دوسری وجہ معارضت ہے یا نہیں ہے, یعنی منسوخ تو نہیں ہے لیکن دوسری روایت اس کے مخالفت میں نظر آ گئی ہے. تو دوسری روایت جو ہمیں نظر آ گئی ہے ایک ہی موضوع کے تعلق سے, کیا اس سے ٹکرار ہے کہ نہیں. اگر ٹکرار بھی ہے, دیکھا جائے کہ مطلق کون سی ہے, مقید کون سی ہے, عام کون سی ہے, خاص کون سی ہے, تب جا کے ہم ان دونوں روایات پہ عمل کر سکتے ہیں. جب ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, پھر کسی کے لیے جائز ہے کہ فوراً کہہ دیا منسوخ ہے بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی علم کے. تو تعارض سب سے پہلے موافقت کی جاتی ہے, کیا دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, پھر دوسرے اسٹیپ کی طرف جایا جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ اس خلاصے میں, یہ جو اسباب ہیں ان اعذار کے, اس کی تفصیل ہے. یعنی کب کوئی سنی عالم کسی حدیث کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے. مجملن تو تین عذر بیان کر دیے لیکن اس کی تفصیل ہے. آئیے دیکھتے ہیں, امام صاحب نے دس چیزوں کو بیان کیا تفصیل میں. نمبر ایک, کہ اس عالم کو حدیث مل ہی نہیں ہے, اور امام صاحب چند مثالیں بیان کی ہیں, اور مثالیں بیان کی کبار الصحابہ کی. جب کبار الصحابہ کو بعض روایات نہیں ملی اور یہ ثابت ہو چکا, تو اس کے بعد میں آنے والوں کو, بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ عذر باقی رہتا ہے. کیونکہ جو فاضل لوگ تھے اگر ان سے بعض چیز رہ گئی تو مفضول سے من باب اولا بعض روایات رہ سکتی ہیں. اور مثالیں دیں سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اور دادی کی میراث کے تعلق سے چھٹا حصہ دیا, نہیں جانتے تھے جب تک کہ دلیل نہیں ملی, حدیث نہ ملی, اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا اس مسئلے میں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, دیت الاصبع, انگلی کی دیت کے بارے میں نہیں جانتے تھے, جب دلیل سامنے آئی, حدیث واضح سامنے آئی, تب اپنے قول سے رجوع کیا اور حدیث کو فوراً لے لیا. الاستئذان کے تعلق سے وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ جب کوئی شخص جو آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے آپ سے اجازت لیتا ہے تو تین مرتبہ سنت ہے, اس کے بعد اس کا حق تو ہو جا سکتا ہے اگر اس کو آپ اجازت نہیں دیتے. اس کے علاوہ بھی کافی دلائل امام صاحب نے بیان, جیسے کہ ہم سب نے سنا تھا. اور اسی عذر میں, سبب میں, انہوں نے یہ بھی بیان کیا امام صاحب نے کہ جو حدیث نبویہ ہیں وہ خاص کتابوں میں منحصر نہیں ہیں. کس طرح سے بخاری میں صرف ہی احادیث ہی, کسی اور میں نہیں, یا صرف صحیح مسلم میں, یا صرف ابو داؤد میں, ترمذی میں, یا خاص کتاب میں سارے احادیث نہیں ہیں. اگر ایک ہی کتاب میں سارے احادیث ہوتے تو پھر بندہ ایک کتاب پڑھ کے پورے احادیث کا احاطہ کر لیتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, قرآن آپ کو ایک کتاب میں ملے گا, احادیث کبھی بھی آپ کو ایک کتاب میں نہیں مل سکتی. احادیث کا جو مجموعہ ہے وہ بہت وسیع ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں ہوتے تو گھر والے جانتے مسائل, گھر سے باہر ہوتے تو وہ لوگ جانتے جو قریب تھے, جو نہیں تھے اس مجلس میں وہ نہیں جانتے. کسی اور مجلس سے کوئی اور بات کی, کسی اور جگہ پہ کسی اور, سفر میں کچھ ہوتا تھا, حضر میں کچھ اور ہوتا تھا, تو جو لوگ اس وقت موجود تھے وہی سنتے تھے اور وہی اس حج کو آگے بیان کرتے تھے. تو ایک ہی کتاب میں یا بعض کتابوں میں ساری احادیث نہیں ہیں. علماء نے بڑے جد و جہد کی ہے, اکٹھا کیا ہے, اور الحمدللہ جو ذخیرہ احادیث آج موجود ہے وہ ایک کتاب میں نہیں ہے, وہ بہت ساری کتابوں میں ہے, اور وہ کتابیں معروف ہیں اور انہوں میں سارا دین ہے اس کے اندر. کوئی نہ کہے اچھا اس مطلب بعض کتابیں ہمیں نہیں ملی اس لیے دین ابھی ناقص ہے, نہیں, یہ دین کامل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس دین کو چنا ہے. اس دین کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی اور پھر یہ دین کامل ہمیں ملا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں دین کامل تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حجت الوداع سے پہلے جو صحابہ جس دین پہ عمل کرتے تھے وہ ناقص نہیں تھا. جیسے قبلے کے قصے میں نے بیان کیا تھا کہ جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تو جو لوگ صرف بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو بعض صحابہ کو خدشہ ہوا کہ ان کی نماز کے بارے میں کیا, ان کی نمازوں کا کیا ہوگا, انہوں نے تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی. مکہ میں تھے تو چلو کعبہ درمیان میں ہو جاتا تھا, شمال طرف رخ کرتے تھے, لیکن جب مدینہ میں ہجرت ہوئی 18 مہینے تک, تقریباً ڈیڑھ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس رخ کرتے رہے اور کعبہ جو ہے جنوب کی طرف تھا تو پیٹھ کعبے کی طرف ہو جاتی تھی, تو کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے. تو جب قبلہ تبدیلی کا حکم آیا تو بعض صحابہ نے عرض کی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی ہیں, وہ نماز صرف بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے تو ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل یعنی نماز کو, لفظ ایمان کا ہے, وما کرنا لیضیع ایمانک, اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بھی ضائع کرنے والا نہ تھا, سبحان اللہ. تو اللہ نے ان کی نماز ضائع نہیں, کیونکہ اس وقت یہی دین کامل تھا. ارے قبلہ تو بعد میں تبدیل ہوا, دین ہے وحی, ابھی وحی یہاں تک ہے تو یہی دین ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جب جہاد فرض نہ ہوا, جو مکہ میں صحابی وفات پا گئے, تو دین ناقص تھا ان کا کیا؟ نہیں, دین کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے ہوئی. اور احادیث کا مجموعہ بھی جتنا بھی ہے مختلف کتابوں میں, کہنے کا مقصد یہ کہ کتاب ایک کتاب میں نہیں ہے, مختلف کتابوں میں ہے, لیکن پورے کا پورا دین آج موجود ہے, تاکہ شخص یہ کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ دین ناقص ہے, کوئی حدیث ہمیں ملی نہیں, ہو سکتا کسی اور کتاب میں, ہو سکتا نہیں چلتا. اللہ کے دین میں شکوک اور شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یقیناً دین کامل ہے تو پورا دین ہی موجود ہے. اور پھر اسی پوائنٹ میں امام صاحب نے فرمایا ہے کہ کس مجتہد کے لیے شرط ہرگز نہیں ہے کہ وہ ساری احادیث کا احاطہ کر لے. جیسے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی لگی ہے, بعض جاہل لوگوں کو, وہ مجتہد وہ ہوتا ہے جس سے قرآن کے علم کا عبور, قرآن کے علم کا عبور ہوتا ہے, پورے احادیث کا احاطہ ہوتا ہے, پتہ نہیں عربی لغت کے پورے احاطہ ہوتا ہے, ہر چیز احاطہ ممکن ہے کسی بشر کے لیے. لغت میں کئی غلطیاں ہوتی ہیں بعض اوقات, ٹھیک ہے, آپ عبور رکھتے ہیں, لیکن بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے, بعض اوقات انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لغت تو معروف ہے, لیکن حدیث کے بارے میں کیا ہے؟ جب صحابہ کرام کو پوری حدیث کی خبر نہیں تھی, علم نہیں تھا, ان کو بعض حدیث نہیں ملتی, ان کے بعد کون وہ شخص جس کے پاس پورے کے پورے حدیث کا ذخیرہ ہے؟ وہ پھر کیا بھول بھی نہیں سکتے حدیث کو کیا؟ اس لیے اگلا پوائنٹ دیکھیں آپ. تو پہلا سبب ہے حدیث ملی ہی نہیں, ٹھیک. دوسرا سبب کسی حدیث کی مخالفت کا, حدیث ملی تو ہے لیکن صحیح نہیں ہے. حدیث تو ہے, حدیث تو کہتے ہیں, لیکن جب دیکھا گیا سندن یا متنن اس میں کوئی ضعف پایا گیا تو حدیث ضعیف ہے. اب اس سنی عالم نے اس حدیث کو چھوڑا ہے, پہلی وجہ کیا تھی؟ حدیث ملی نہیں, اس لیے فتویٰ اس کے خلاف دے دیا. دوسری وجہ کیا ہے؟ حدیث ملی تو ہے لیکن ضعیف حدیث ہے, ثابت نہیں ہے. تو کیا میں حدیث کو, یہ سنی عالم جو جب حدیث کو چھوڑ لیتا ہے اور فتویٰ اس کے خلاف دیتا ہے, تو کیا یہاں پر حدیث چھوڑا ہے یا ضعیف حدیث کو چھوڑا ہے؟ تو اس کو مواخذہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, اگرچہ یہی حدیث کسی اور کے لیے صحیح بھی آگے ثابت ہو جاتی ہے, لیکن اس سنی عالم نے علم کی بنیاد پر بات کی ہے. اگر فتویٰ دیا ہے ہمیں ظاہر خلاف حدیث لگ رہا ہے, لیکن اس کے نزدیک یہ حدیث صحیح ثابت ہی نہیں ہے. اور پھر میں نے آپ کو مثال دی امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی, اور وضو کی جو حدیث ہے معروف. اب وہ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے تھے, سبحان اللہ, کہ اب جب وضو کرتے ہیں اور دعا پر وضو کرنے کے بعد یہ جو ذکر ہے ان کے نزدیک ضعیف تھا, اس لیے خود بھی نہیں پڑھتے تھے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو منع کرتے تھے نہ پڑھیں. اور یہی حدیث جو ہے سے مسلم میں دو مختلف سندوں سے موجود ہے, جو سند ان کے پاس تھی ان کے, اور انہیں سند کو حاصل کرنے کے لیے 2 مہینے مسلسل سفر کیا, یعنی عراق سے بصرہ سے سفر کرنا, پھر مکہ کی طرف آنا, پھر مدینہ کی طرف آنا, پھر واپس مکہ جانا, پھر واپس بصرہ جانا, یہ سفر کس لیے؟ ایک حدیث کے لیے. اللہ کی حکمت دیکھیں, احکم الحاکمین کی حکمت دیکھیں آپ. اس کے باوجود بھی کہتے اس حدیث پہ عمل نہ کریں کیونکہ ضعیف ہے, اس کے روات سارے جو ہے ان میں سے 3-4 راوی ضعیف ہیں, تو کیا ان کا مواخذہ ہوگا؟ جب ان کا اس محنت کے بعد مواخذہ نہیں ہو سکتا تو پھر کسی اور کا کیسے مواخذہ؟ ہمارا ترازو ایک ہی, جب حدیث ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے ہم تو عمل کرتے, کیا ہم ان سے بہتر ہیں؟ نہیں. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس خیر سے محروم کر لے, اس سے زیادہ کوئی اور خیر دیا, لیکن ان کا مواخذہ اس وجہ سے نہیں کبھی ہوگا کیونکہ انہیں صحیح حدیث کو چھوڑا, انہوں نے جو چھوڑا ہے ضعیف روایت کو چھوڑا ہے جو سند ضعیف تھی. امام مسلم کو جو بعد میں آئے ہیں ان کو یہ 2 سندیں ملی اور ان میں سے ایک راوی بھی نہیں, جو پہلے سند والا صحابی وہی ہے, لیکن باقی جو راوی ہیں وہ دوسرے, سبحان اللہ. تیسری وجہ, حدیث صحیح ہے اور حدیث کی صحت میں اختلاف ہوا ہے. جیسا بھی میں نے عرض کیا کہ دوسری وجہ کہ حدیث ضعیف ہے, تیسری وجہ یہ ہے کہ حدیث اس کے نزدیک ضعیف دوسرے کے نزدیک صحیح ہے. اب جس کے نزدیک ضعیف ہے اس نے تو خلاف فتویٰ دینا ہے کہ نہیں, جس کے نزدیک صحیح ہے اس نے اس مطابق فتویٰ دینا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا جس مسئلے میں کہ ایک مسئلہ اس میں آپ وسلم کے یہ فرمان ہے, حدیث اس کے پاس ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم شافعی سے کہتے ہیں آپ کیا مجھے کسی چرچ میں دیکھیں, میں چرچ میں بیٹھا ہوں یا کسی بیعت میں بیٹھا ہوں جو یہودیوں کا عبادت خانہ ہے وہاں پہ بیٹھا ہوں میں. سبحان اللہ, یعنی حدیث کو ملنے کے بعد یہ جرأت کیسے کہ آپ مجھ سے آ کے پوچھے کہ میری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ, حدیث مل جائے تو وہی دین ہوتا ہے. اذا صح الحدیث فهو مذهبی, امام شافعی کا بھی قول, امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے, اور دیگر سلف پہ سے یہ بات یہ ثابت ہے. چوتھی وجہ, تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ حدیث کی صحت میں اختلاف ہے. دوسرا تو ضعیف ہے, ختم ہوگی بات. تیسرا صحت میں اختلاف ہے, آدھے بعض کے نزدیک صحیح ہے, بعض نزدیک ضعیف ہے. دوسرا پوائنٹ حدیث ہے ضعیف, صحیح نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہے حدیث کی صحت میں اختلاف ہے. چوتھا پوائنٹ جو ہے وجہ, راویوں کے مقبول ہونے کی شرطوں میں اختلاف ہے. اب راوی پہ آ گیا, حدیث کو چھوڑ راوی پہ آ گیا. اب بعض میں یہ راوی جو ہے مجھول ہے, ایک عالم کہتا ہے مجھول, تمہارے میرا مجھول تو نہیں ہے, میں اسے جانتا ہوں. یا بعض کے نزدیک اس راوی کے اندر جو شرطیں ہیں, جیسے امام بخاری کی شرطیں لے لیں آپ, امام بخاری کی شرطیں سب سے مشکل ترین شرطیں ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی زمانہ کافی نہیں ہے. ایک زمانے کا اگر راوی ہے اپنے استاد سے روایت کرتا ہے, زمانہ کافی نہیں ہے, ملاقات کا ثابت ہونا ضروری ہے. یا جب ثقہ ہے تو جھوٹ بولے گا, وہ زمانہ ایک ہی ہے. یہ دن ہم 100 سال کے بعد کی بات کر رہے ہیں, تب تو خطا ہے, جھوٹ ہے. آپ ایک طرف سے کہتے ہیں ثقہ ہے, پھر کہتے کہ ملاقات بھی لازم ہے, کیونکہ میری شرط یہی ہے. ایک زمانہ کافی نہیں ہے, ایک ہی زمانہ ہے, لیکن ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں, ملاقات ہوئی تو میں مانوں گا نہ میں نہیں مانوں گا. اس لیے بعض انہوں نے حدیث چھوڑی. اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو توفیق دی, سبحان اللہ, کسی اور وہ دوسرے حدیث لے لی. امام مسلم کے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ صرف ہم عصر ہونا کافی, ملاقات کا ضروری نہیں ہے, تو انہوں نے اس شرط کو گرا دیا. اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس دین کو کامل پوری امت تک تا قیامت رکھنا ہے, یعنی کسی کوئی دور میں کبھی دین ناقص ہوگا. ہر علماء مجتہدین ہیں, انہوں نے اپنے اصول بنائے, اصول کتاب اور سنت کی بنیاد پر بنائے, اپنی جیب سے نکالے ہوئے اصول نہیں ہے. اچھا, اب جب ان کی شرطوں میں اختلاف ہوا ہے تو ظاہر ہے پھر روایت میں بھی اختلاف ہوا. کس اب جب یہ راوی اس میں یہ شرط نہیں پائی جاتی, میں نہیں لیتا, اب اس نزدیک حدیث نہیں ہے, اس پہ عمل نہیں کرتا, اس لیے اس کے خلاف فتویٰ دے دیتے بعض اوقات. پانچویں وجہ, حدیث ملی ہے, ثابت بھی ہے, ضعیف نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی راوی پر اتفاق بھی ہوگا سر, لیکن بھول گئے. بھول سکتے کہ نہیں؟ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مثال امام صاحب نے دی ہے کہ تیمم کا جو قصہ ہے, سیدنا عمار بن یاسر اور سیدنا عمر بن خطاب ایک ساتھ, دونوں کو جنابت ہوا, تو تیمم کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سمجھایا. سیدنا عمر خطاب فتویٰ کیا تھا کہ حدث اکبر میں تیمم نہیں کیا جاتا, اصغر میں کر سکتے ہیں, حدث اکبر میں آپ تیمم نہیں کر سکتے. سیدنا عمار بن یاسر نے یاد دہانی بھی کرائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے نہیں سنا. سبحان اللہ, تو علماء فرماتے ہیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک راوی, اور سیدنا عمر بن خطاب جی سے کون ہے امت میں, حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر سیدنا عمر بن خطاب بھول سکتے تو بعد میں بعد کوئی نہیں بھول سکتا, تو بھول کی معافی ہے کہ نہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت, میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. چھٹی وجہ, حدیث ملی ہے, ثابت بھی ہے, لیکن اس کی دلالت صحیح نہیں, یعنی صریح نہیں ہے. حدیث کے لفظوں کی دلالت کا علم نہیں ہے. جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کی دلالت کیا ہے, لفظوں کی وجہ سے, لفظوں کو پرکھنے کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے, وہ غلطی ہو گئی مثال کے طور پہ. اور اس کے چار, امام صاحب نے اس کے چار وجوہات بتائی. نمبر ایک, پہلی وجہ کہ لفظ نیا ہے, غریب ہے, جیسے کہ مزابن ہے، محاقل ہے، مخابرہ ہے، ملامس ہے، منابدہ ہے، غرر ہے. اب یہ الفاظ زیادہ استعمال نہیں ہوتے، کیونکہ جب یہ الفاظ آئے تو بعض علماء نے ان الفاظوں کو سمجھنے کی غلطی کی، ان سے غلطی لگی. وہ مخالفت نہیں چاہتے تھے حدیث کی، لیکن لفظ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، لفظ کو صحیح نہیں سمجھ جیسے کہ اس لفظ کا مفہوم ہے. دوسری وجہ کہ جو لفظ بیان کیا گیا ہے حدیث میں، اس شخص کے، اس محدث، اس عالم، مفتی کے عرف میں اور ہے، کسی اور کے عرف میں اور ہے. جیسے کہ نبید کی مثال دی ہے. اب نبید، بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ نبید جو ہے وہ اس شربت کو کہتے ہیں جب آپ کوئی فروٹ رکھ دیتے کچھ دیر کے لیے، لیکن اس میں ابھی شکر پیدا نہیں ہوا، نشہ. جو جب کوئی فروٹ آپ رکھ دیتے کچھ دیر کے لیے، بند کر دیتے، تو بیکٹیریا اپنا کام کر دیتی ہے، پھر اس میں پھر آہستہ آہستہ بدبو ہوتی ہے اور اس میں پھر تبدیلی آتی ہے. جب وہ نشے کے لیے ہو جاتا ہے، نشے آور بن جاتا ہے، تب حرام ہے. لیکن اگر ہم اس کو پانی میں ڈال دیں فروٹ کو اور ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو پیس دیں، شربت بن جاتا ہے. تو بعض کے عرف میں اس کو نبید کہتے ہیں. کھجور ہوگی مثال کے طور پہ، آپ ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے، یعنی پانی کھجور کو شربت بنانے کے لیے، یا انگور کا شربت، اب اس کو بھی نبید کہا گیا بعض لوگوں کی زبان میں، عرف میں. اور بعض کے نزدیک شراب کو بھی نبید کہا گیا. تو جس عالم کا نبید حلال ہے اس لفظ کی وجہ سے، تو کیا وہ گنہگار ہے؟ اس نے نبید کو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھا ہے کہ نبید جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ شربت ہے جو نشہ آور نہیں ہے. اسی طریقے سے تیسری وجہ کہ لفظ جو ہے وہ ایک زیادہ معنی رکھتا ہو، یا مجمل لفظ ہو جس کی تفصیل ضرورت کی ضرورت ہے. جیسا کہ سفید اور کالی دھاری کی بات آئی، اب صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سائرات کھاتے رہے پیتے رہے، رمضان ہے، اب انہوں نے روزہ بند کرنے، کس وقت روزہ بند کرنے، سفید اور کالی دھاری کا ذکر قرآن مجید میں ہے، تفصیل نہیں ہے. تو وہ دو رسیاں لے لی اور بار بار دیکھ رہے ہیں، جب جو ہی سفید سے کالی دھاری نمایاں ہوئی روزہ بند کیا. اور یہ سفید سے کالی دھاری کب نمایاں ہوتی ہے؟ جب سورج نکل آتا ہے اور سفیدی چھا جاتی ہے، روزے وقت پہلے سے ختم ہو چکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا بھلا نہیں کہا، کیونکہ جانتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس لفظ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. ساتویں وجہ کہ حدیث صحیح ہے، ثابت بھی ہے، دلالات کا علم بھی ہو چکا ہے. کون سی؟ کس کون سی؟ چوتھی. چوتھی، راوی کے مقبول ہونے کی شرطوں میں اختلاف. پانچویں، اچھا چھٹے پوائنٹ کی کہاں پہ؟ اچھا اچھا بالکل ٹھیک ہے. چوتھی وجہ ہے کہ دلالہ جو نص کے اندر ہے وہ مخفی ہے، واضح نہیں ہے. ساتویں وجہ کہ حدیث صحیح ہے، ثابت بھی ہے، دلالت کا علم بھی ہو چکا ہے، پھر تب مخالفت کیوں کی ہے؟ عجب سی بات ہے. لیکن اس حدیث میں دلالت ہے ہی نہیں. حدیث صحیح بھی ہے، دلالت کا علم بھی ہو چکا ہے، پہلے الفاظوں کا مسئلہ تھا نا، اس لیے غلطی ہوئی. اب الفاظ سمجھ آ چکے ہیں، لیکن حدیث صریح نہیں ہے، اس مسئلے کے لیے قابل دلیل نہیں ہے. پہلے صریح کیوں نہیں تھی ان کے نزدیک؟ کیونکہ لفظوں سے غلطی ہوئی، لفظ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. جو ساتواں پوائنٹ ہے، لفظ صحیح سمجھ لیا ہے، اب سمجھنے میں غلطی نہیں ہوئی. دونوں میں فرق پتہ ہے کہ نہیں؟ جو چھٹا پوائنٹ ہے، ان کے نزدیک یہ جو روایت ہے یہ اس مسئلے کی دلیل نہیں بن سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ لفظ کو غلط سمجھا گیا ہے. یہاں پر ساتویں مسئلے میں، وجہ میں لفظ کو صحیح سمجھ لیا ہے. اب حدیث صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے، سوری صحیح ہے، ثابت بھی ہے، لیکن صریح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دلیل جو ہے اب اس مسئلے کی دلیل بن ہی نہیں سکتی. یعنی غیر صریح کے دو وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ لفظ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، جو چار وجوہات بیان کیے ہیں. دوسرا، لفظ ٹھیک ہے لیکن یہ دلیل جو ہے اس مسئلے کے لیے بیان نہیں کی جا سکتی، اس مسئلے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. کسی اور مسئلے کے لیے، اس مسئلے کی دلیل بن ہی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے، آٹھویں وجہ، حدیث صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے. اچھا، اب کیوں پھر مخالفت کی ہے؟ آٹھواں پوائنٹ یہ ہے، لیکن اس کے مخالف دوسری حدیث موجود ہے جو پہلی کی مراد کی نفی کرتی ہے. اب دوسری حدیث کب یہی ہے جو نفی کرتی ہے؟ کہ وہ ثابت ہے، صریح بھی ہے، دونوں صریح ہم سامنے آمنے سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن جو مراد ہے پہلی حدیث کی، اس مراد کی نفی دوسری حدیث کرتی ہے. اب دونوں احادیث ہیں، ایک کو دوسرے چھوڑنی پڑتی ہے، دوسرے کو تو پہلی چھوڑنی پڑتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو یہ ثابت ہوا اب اس عالم کے اجتہاد کی بنیاد پر کہ دوسری حدیث جو ہے وہ پہلی کی مراد کی نفی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے، اور حقیقت کیا تھی کہ پہلی حدیث مراد ہی صحیح تھی. مجتہد عالم ہے، ان کے نزدیک دو احادیث سامنے آ گئی ہیں، اور یعنی جو دوسری وجوہات ہیں نص وغیرہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، دوسری اس نے کہا کہ دوسری حدیث جو ہے وہ ان کے نزدیک راجح ہے، اور پہلے حدیث کو چھوڑ دیا ہے. اصل فتویٰ کیا تھا؟ پہلے حدیث مطابق تھا. ٹھیک ہے، نامی وجہ، نامہ جو سبب ہے کہ حدیث صحیح ہے، ثابت بھی ہے، اور دوسری حدیث جو ہے یا دوسرا نص جو ہے وہ موجود ہے جس کی وجہ سے پہلی دلیل جو ہے وہ ضعیف ہو چکی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے میں مراد اس حدیث کی نفی کرتی، حدیث صحیح ہے لیکن مراد یہ نہیں جو سمجھا جا رہا ہے. دوسری حدیث اس پہلے حدیث کی مراد کی نفی کر دی ہے. نواں پوائنٹ کیا ہے؟ کہ دوسری حدیث کی وجہ سے پہلی حدیث ضعیف ہو چکی ہے. جیسا کہ محفوظ اور شاذ روایت، سندن تو صحیح حدیث ہوتی ہے، یا ناسخ اور منسوخ آ گئی ہے. منسوخ حدیث بھی تو صحیح ہوتی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا کیونکہ منسوخ ہو چکی ہوتی ہے. یعنی قابل عمل نہیں ہے وہ، ضعیف نہ استعمال کریں آپ، لیکن وہ قابل عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، شاذ حدیث سندن صحیح ہے، ضعیف میں کیوں شمار ہوتی ہے؟ کیونکہ دوسری روایت کی وجہ سے، دوسری نہ ہوتی تو عمل اسی پہ ہوتا. شاذ حدیث کیا ہے؟ شاذ حدیث ایسی حدیث ہے جو سندن صحیح ہے لیکن دوسری روایت کی وجہ سے جو اس سے ٹکرا رہی ہے. دیکھا گیا کہ دونوں کی سند ٹھیک ہے، صحیح سند ہے، لیکن ایک میں دو فقہ راوی ہیں، دوسری میں چار فقہ راوی ہیں، تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ چار فقہ راوی والوں کو. اس لیے یہ محفوظ ہو جائے گی چار فقہ راوی والے، اور جو دو فقہ راوی وہ شاذ سمجھی جائے گی، اور شاذ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، محفوظ پہ عمل کر دیا جاتا ہے، اور شاذ جو ہے وہ ضعیف روایت میں شامل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا وجہ ہے حدیث کو چھوڑنے کی؟ دوسری حدیث کی وجہ سے پہلی حدیث قابل عمل نہ رہی. اگر ضعف کی وجہ تو ضعیف ہو گئی، اگر ضعف کی نسخ کی وجہ تو پھر وہ قابل عمل نہیں ہے، یا کسی تعویل کی وجہ سے بھی. اچھا، دسویں وجہ، اس کی نظر، عالم کی نظر میں حدیث تو صحیح ہے لیکن اس پر عمل کرنا درست اس لیے نہیں ہے کہ اس کے خلاف دوسری وجہ موجود ہے جو اس حدیث پر عمل کرنے سے روکتی ہے. اب یہ وجہ اس عالم نے بیان نہیں کی. عالم سنی ہے، بدعتی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ اس نے کس بنیاد پر اس حدیث پہ عمل کرنا چھوڑا ہے. ابھی تک تو ہمیں نو کا تو پتہ چل گیا ہے، اب دسویں بات، آخر وہ کون سی وجہ تھی جب اس نے حدیث بیان بھی کی اپنے بات میں، اس کو پھر صحیح بھی، اس کے نزدیک حدیث صحیح بھی ہے، پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کے خلاف فتویٰ کیوں ہے؟ تو کوئی اور وجہ ضرور ہوگی اس عالم کے پاس جس کا ہمیں علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس حدیث کے خلاف بات کی ہے. اور پھر چند مثالیں شیخ صاحب نے دی ہیں کہ جیسے کہ اگرچہ دیکھیں یہ جیسے رفع الملام کا عدل امت الاحلام، ٹھیک ہے، جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں مانی جاتی ہیں، لیکن اس غلطی کے باوجود بھی انہیں دائرہ سن سے خارج نہیں کیا جاتا. غلط غلط ہے ہم مانتے ہیں, لیکن کیا اب سنی عالم نہیں رہا, بدعتی ہو گیا ہے؟ نہیں. اس کا فرق سمجھے ذرا. تو اس دسویں پوائنٹ میں جو چند مثالیں بیان کی ہیں ان میں سے, جیسے کہ بہت سارے کوفیوں میں سے ان کا قاعدہ ہے, وہ کہتے کہ صحیح حدیث جو ہے ظاہر القرآن پر مقدم نہیں ہے, تعارف ہو جاتا ہے. ظاہر قرآن کو لے صحیح حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. سورہ فاتحہ والی لے لیں آپ, سورہ فاتحہ امام کے پیچھے جب نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ کہتے ہیں یہاں پر قرآن کی آیت ہے. فانصتوا, اب ہم کیسے ممکن ہے کہ پڑھ قرآن بھی سنیں پھر ہم خود بھی پڑھیں؟ تو انصاف نہیں ہوتا. اور حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس کی نمازیں جو قرآن نہیں پڑھتا, نماز نہیں اس کی. تو انہوں نے کہا یہ مغاربہ ہے ظاہر القرآن سے, اس لیے ہم یہاں پر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. ہمیں کہتے کہ یہ بات غلط ہے, اور سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اور حدیث ہی قرآن کی بہترین تفسیر ہے, اور سلف نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا ہے, ان کے اقوال بھی واضح ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے واضح ہیں کہ فرماتے ہیں اپنے نفس میں پڑھا کرو, پڑھنا ہے. لیکن جس عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ سنی نہیں, بدعتی ہو گیا, اس نے اصول بنائے, اصول غلط ہے, ہم کہتے ہیں غلط ہے, لیکن اس کے پاس عذر ہے, مجتہد عالم ہے. جب مجتہد عالم ہے تو پھر اس کی غلطی ہم تسلیم کیوں نہ کریں؟ شیخ صاحب نے پھر اس کے جواب میں یہ حدیث بیان کی ہے, جب کوئی مجتہد عالم اجتہاد کرتا ہے, اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے, غلط ثابت ہوتا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو دلیل تو ہے نا, جب مجتہد عالم بھی مان لیا, سنی عالم بھی مان لیا, ٹھیک ہے نا, اور ان سے کسی قاعدے کی تقریر میں غلطی ہوئی ہے, تو یاد رکھیں یہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں یہ فروعی مسائل میں ہیں, اصولی مسائل میں سلف کا اختلاف نہیں تھا. جس نے بھی مخالفت اصولی عقیدے کے مسائل میں کی وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جتنے بھی مسائل رفع ملام کی بات ہو رہی ہے, سنی کہتے ہی اسے ہیں جس کا عقیدہ درست ہے, جس کا عقیدہ میں خرابی وہ سنی نہیں ہے, اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو کسی شخص کو خدشہ نہ ہو کہ یہ جو جتنے بھی اعذار ہم بیان کر رہے ہیں, یہ عوام صاحب بیان کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے عقیدے میں غلطیاں کی ہیں. ان میں جہمی شامل نہیں ہے, ان سے پہلے خوارج شامل نہیں ہے, خوارج سب سے پہلے آؤٹ ہے, رافضی شیعہ شامل نہیں ہے, جہمی شامل نہیں ہے, معتزلی شامل نہیں ہے, اشعری شامل نہیں ہے, ماتریدی شامل نہیں ہے. اس طریقے سے جتنے بھی اور دیگر گروہ ہیں وہ سب اس میں شامل نہیں ہیں. یہ ہے رفع امام عن الائمة الاعلام عن اہل السنة والجماعة. تو مجتہد عالم وہی ہوتا ہے جو سنی ہوتا ہے, جو متبع سنت ہوتا ہے. پھر یہ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ مجتہد مصیب جو ہے اس کے دگنا اجر ملے گا, مجتہد عالم اگر اس کے اجتہاد صحیح ثابت ہو دگنا اجر ملے گا, غلط ثابت اس کو ایک اجر ملے گا. تو ان دس وجوہات کی بنیاد پر ان علماء کو ایک اجر پھر بھی ملتا ہے اگرچہ مخالفت ہوئی ہے. پانچواں پوائنٹ اس خلاصے میں کہ جو نصوص وعید ہے, نصوص وعید یہ وہ قرآن مجید کی آیت یا حدیث جس میں کسی محرم چیز کے تعلق سے بیان ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ کوئی سزا کا ذکر بھی ہوتا ہے, سزا چاہے جہنم کی سزا ہو, چاہے لعنت ہو, یا کوئی کفارے کی بات ہو, جتنی بھی ایسی باتیں آتی ہیں جس میں سزا کی بات ہو, تو انہیں نصوص الوعید کہا جاتا ہے. تو نصوص الوعید کے تعلق سے کہ نص وعید میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے تحریم کا حکم کہ یہ اس مسئلہ کا حکم جو وہ حرام ہے, دوسرا جو وعید ہے. حرام تو معروف ہے, اگر کوئی شخص محرم کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس شخص نے محرم کا ارتکاب کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو فاعل ہے جس ارتکاب کیا محرم کا، کیا وعید اس پر لاگو ہوتی ہے کہ لاحق ہوتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو اس سے لازم نہیں، یعنی پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ نصوص الوعید کے تعلق سے جب کوئی شخص، کوئی سنی کسی محرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا وہ عمل غلط مان لیا جائے گا، لیکن اس سے لازم نہیں ہے کہ یہ وعید اس کو لاحق ہو جو اس محرم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پھر مثال کے طور پہ جیسا کہ شراب پینے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے، اگر کوئی سنی عالم کسی تعویل کی وجہ سے، جیسے نبیت کی میں نے بات کی ہے، اس کو حلال سمجھ کے اس نے پی لیا، اس کا علم نہیں تھا، تو ہم نے کہتے کہ یہ شخص بعینہ ہی جو ہے اب یہ ملعون ہو چکا ہے. نمبر 6، شخص معین کے لیے لحوق وعید کا حکم کیا ہے؟ شخص معین کے لیے جب کوئی خاص شخص کسی ایسے محرم کا ارتکاب کر جس کے ساتھ وعید جڑی ہوئی، اس کا حکم کیا ہے؟ کہ جیسا ابھی بہن کہ اس کو وعید لاحق نہیں ہوتی، اور حکم عام ہے، کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے. محرم کے ارتکاب کرنے والا جو بھی شخص ہے وہ ملعون ہے، یا اس پر یہ سزا ہے، لیکن فلان شخص نے کیا ہے اس پر یہ وعید لاحق نہیں ہوتی، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ محرم کا ارتکاب کیا گیا ہے. ساتواں پوائنٹ یہ ہے اختصار میں کہ شرعی امور جس کے تعلق وعید سے ہے اور سزا سے ہے، ان کے لیے شروط اور شرطوں کا ہونا اور رکاوٹوں کا دور ہونا بہت ضروری ہے. تو شخص عام پر شریعت کے امور جن کا تعلق وعید سے ہے، یعنی وہ احکام شرعیہ جن کا تعلق کسی یعنی حرام چیز کے ذکر سے جس میں وعید بھی شامل ہے، وہ امور شرعی جن کا تعلق وعید سے ہے، کسی معین شخص پر نازل کرنے سے پہلے یا لاحق کرنے سے پہلے دو چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے. نمبر 1، شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 2، رکاوٹوں کا دور ہونا ضروری ہے. شرط ہوگی اور رکاوٹیں دور ہو گئیں تب تو وعید لاحق ہوگی خاص شخص پر، معین شخص پر. اگر ان دونوں میں سے ایک نہ ہوا تو پھر وعید یا سزا کی ہم بات نہیں کر سکتے. 8واں پوائنٹ شروط، ہاں بتا رہا ہوں، 8واں پوائنٹ شروط لحق الوعید 4 ہیں. نمبر 1، علم کا ہونا. نمبر 2، نمبر 1 علم کا ہونا، دوسرا ہے عمدن جان بوجھ کے، تیسرا ہے اپنے اختیار سے، اور چوتھا ہے یاد کرتے ہوئے، یعنی بھول سے نہیں، اسے یاد بھی ہے. نمبر 1، یوں ترتیب کر رہے ہیں، نمبر 1 علم، نمبر 2 یاد اسے ہے، نمبر 3 جان بوجھ کے، نمبر 4 اپنے اختیار سے مختار. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے عربی، عالمن ذاکرن عامدن مختارن، یہ آسان ہے، عامدن ذاکرن عالمن ذاکرن عامدن مختارن، یہ 4 ہیں. اور جو موانع ہیں وہ تقریباً 10 کے قریب ہیں، اسے بھی زیادہ ہیں لیکن مختصراً. نمبر 1، جہل، جہالت، نہیں جانتا وہ. نمبر 2، بھول. نمبر 3، خطا. نمبر 4، اکراہ. نمبر 5، توبہ. نمبر 6، استغفار. شروع سے کہوں، نمبر 1، علم کی ضد جہالت، یہ تو معروف ہے نا، ان 4 کی ضد آپ کر لیں آپ، عالماً تو جاہلاً، ذاکراً تو ناسیاً، عامداً تو مخطئاً، خطا مختار تھا تو یہ اکراہ مکرہاً، 4 یہ ہوئے. اچھا، پھر توبہ. نمبر 6، استغفار. چوتھا مكرها إكراها زبردستي. کسی زبردستی کسی سے خلاف حدیث کو عمل کروایا, کیا ہم کہیں گے وہ سنی نہیں رہا؟ اچھا, نمبر پانچ توبہ, نمبر چھ استغفار, نمبر سات برائی کو مٹانے والی نیکیاں حسنات الماحیہ, نمبر آٹھ گناہوں کو مٹانے والی مصیبتیں, دنیا کی مصیبتیں ہوتی ہیں نا, تکلیفیں مصیبتیں, نمبر نو شفاعت, نمبر دس رحمت ارحم الراحمین. جو معروف اور مشہور موانع ہیں وہ چار ہیں. پہلی, ٹھیک ہے, امام صاحب نے ان چیزوں کو ان رکاوٹوں میں شامل کر دیا ہے عمومی دلائل کی بنیاد پر. اب ایک شخص ہے جس نے توبہ کر لی ہے, غلطی کا احساس ہو توبہ کر لی ہے, محرم کا ارتکاب ہو چکا ہے, شراب پی لی ہے, پتہ چلا غلطی ہے, توبہ کرے, پھر بھی وہ دائرۃ اہل سنت سے خارج ہے, پھر اس کی ملامت کی جائے گی؟ نہیں, سبحان اللہ. اور آخرت میں بھی, یعنی جو شفاعت اور دوسری چیزیں ہیں, اگر عام مسلمان کے لیے ممکن ہے تو پھر عالم کے لیے ممکن نہیں. سبحان اللہ. جی, وہی توبہ بھی آ جائے گا, رجوع توبہ ہی ہوتی ہے نا. اچھا, نواں پوائنٹ ہے حدیث کو ترک کرنے کی صورتیں. کب کوئی علم کسی حدیث کو ترک, اس کی صورتیں کیا ہیں؟ تو امام صاحب نے تین صورتیں بیان کی ہیں. پہلی صورت کہ حدیث پر عمل کو ترک کرنا جائز ہے, اور امام صاحب فرماتے ہیں یہ ترک جائز باتفاق مسلم, اس میں اجماع ہے کہ یہ ترک حدیث کا جائز ہے. جی ہاں, حدیث پر عمل کرنا, ترک کرنا کے جواز پر امت کا اتفاق ہے. ممکن ہے کہ حدیث پر عمل نہیں کرنا, اس پر اتفاق ہے. کب کسی کے لیے کوئی جائز ہوتا ہے کہ حدیث پر عمل نہ کرے؟ ابھی تو بتا چکا ہوں میں, حدیث ملی نہیں تو چھوڑے گا نہیں وہ. اس پر اتفاق ہے کہ نہیں؟ جس کو حدیث ملی نہیں اس پہ عمل نہیں کیا اس نے, تو پھر اتفاق اجماع اس پہ ہے کہ نہیں کہ اس کے جائز ہے. لیکن اس کی ایک شرط ہے, دو شرطیں. نمبر ایک, لم یبلغہ, اسے ملی نہیں. نمبر دو, ولا قصر فی الطلب, اور اس نے خود سستی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا, کوشش بھی کی حدیث کو حاصل کرنے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ مع حاجت الفتیہ او الحکم, اس کو فتویٰ دینا ہے, حدیث نہیں ہے, اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, نہیں ملی, فتویٰ دے دے خلاف. اب اس کے فتویٰ جو اگرچہ غلط ہے, لیکن جو حدیث کو چھوڑنے کا عمل کیا ہے اس کو, اس پہ کوئی حرج ہے؟ حرج نہیں ہے. کیا یہ فتویٰ دینا اس کے لیے جائز تھا کہ نہیں؟ فتویٰ دینا جائز تھا اس کے لیے. تو اس لیے کہا جاتا کہ حقیقت اس نے حدیث کو چھوڑ کے فتویٰ دیا ہے نا, تو ترک حدیث اس کے لیے جائز اس لیے تھا کہ اس کو حدیث ملی نہیں, ورنہ حدیث موجود ہو اور کوئی جان بوجھ کے ترک کرے تو دوسری صورت دیکھیں آپ. وَإِمَّا يَكُونَ تَرْكًا غَيْرَ جَائِزٍ, دوسری صورت حدیث کو ترک کرنے کی غیر جائز صورت ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں تو یہ کسی بھی ائمہ میں سے صادر نہیں ہو سکتا, جب سنی ہے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے. انشاءاللہ بھی ساتھ کہتے ہیں انشاءاللہ, انشاءاللہ تعالی کہ سنی عالم سے کبھی بھی ایسا موقف نہیں ہوتا, ایسی صورت نہیں اختیار کرتے. لیکن اس کی دوسری تیسری صورت جو ہے غیر جائز کی, کہ بعض علماء سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جلد باز میں فتویٰ دے دیتے ہیں اور حدیث کو ڈھونڈنے میں تھوڑے سے کوئی قصر رہ جاتی ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تب بھی جائز نہیں ہے. جائز کب ہے؟ پہلی صورت ہے بس, ٹھیک ہے نا. اس نے کوشش بھی کی ہے فتویٰ بھی دینا ہے, یا فتویٰ نہیں دینا تو پھر الگ بات ہے, لیکن فتویٰ بھی دینا ہے, یہ حکم بھی صادر کرنا ہے, حدیث کو ڈھونڈا بھی ہے, وقت بھی اس کے پاس تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن نہیں کر سکا وہ, اور پھر اسے فتویٰ دے دیا. دوسرا کیا ہے کہ بالکل غیر جائز ہے، جس کو ملی ہے اس میں عمل کرنا ہے ضرور. تیسرے اس کی جو دوسری کی جو تیسری صورت ہے، اب تیسری صورت یہ ہے کہ حدیث کا جو ڈھونڈنے کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا اور فتویٰ فیصلہ سنا دیا، یہاں پر اس کا عمل غلط ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی سنی عالم رہتا ہے کیونکہ وہ مجتہد عالم ہے. اور پھر امام صاحب نے جب ایسی بات کی ہے تو تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ پھر کوئی بھی کوئی ایسا قاضی جو ہے یعنی فتویٰ دے دے، تو پھر یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ قاضی تین قسموں کے ہیں، دو جہنم میں اور ایک جنت میں. جو جنت میں ہے یہ ایسا شخص ہے جس نے حق کو جانا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور جو دوسرے ہیں دو باقی جو جہنم میں جا رہے ہیں ان میں سے ایک قاضی ایسا ہے جو جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، اس کو علم نہیں ہے، لا علم میں فیصلہ کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے علم تو حاصل کیا، اس کو پتہ بھی تھا لیکن اس کے خلاف اس نے فیصلہ کیا ہے. تو یہ آخری دو جہنم میں ہیں، جو پہلا ہے وہ جنت میں ہے. دسواں پوائنٹ، دلیل کی قسمیں ثبوت کے تعلق سے کہ ثابت ہے یا نہیں، چار قسمیں ہیں. نمبر ایک قطعی ثبوت و دلالہ، کہ قطعاً ثابت ہے اور اس کی دلالت بھی ثابت ہے، یعنی صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے. صحیح قرآن مجید سارا کا سارا صحیح ہے، احادیث صحیح بھی ضعیف بھی ہیں، تو صحیح ثابت ہو چکی ہے، اس کے تحت قطعی ثبوت و دلالہ. اب جس مسئلے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے اس کے مطابق ہے، مخالف نہیں ہے، یعنی صریح ہے، صحیح اور صریح. اور اس پہ قطعی ثبوت میں جیسے کہ امام صاحب نے یہاں پہ بیان کیا، بعض لوگوں کا کہ متواتر ہے تو قطعی ہے الدلالہ، متواتر نہیں ہے قطعی ثبوت ہے حدیث کے تعلق سے. اگر متواتر تو قطعی ثبوت ہے، متواتر نہیں ہے احد تو قطعی ثبوت نہیں ہے، ظنی ثبوت ہے. بہرحال تو اس تقسیم سے پھر اس طریقے سے چار قسمیں آئی ہیں، قطعی ثبوت و دلالہ، دوسرا ہے ظنی ثبوت و دلالہ اس کے برعکس، تیسرا ظنی ثبوت قطعی و دلالہ، چوتھا ہے قطعی ثبوت ظنی و دلالہ. تو چار آپشن ہی ہیں، جب دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے دوسرا نہیں ہے، یا دو نہیں ہے دونوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چار قسمیں آ گئی ہیں. قاعدہ اس میں یاد رکھیں، امام صاحب نے بیان کیا ہے، بعض علماء سے یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، لیکن جو صحیح بات ہو یہ ہے کہ ہم نص کے تعلق سے دیکھتا ہوں، یہ نہیں دیکھ متواتر احاد ہے، ہم صحت کو دیکھتے ہیں، صحیح ہے سارا کون پہ ہے، ضعیف ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جن سے اور اصل یہ فتنہ معتزلہ سے آیا تھا، قطعی ثبوت یا ظنی ثبوت جو ہے، کیونکہ انہوں نے جب اسماء صفات کے باب میں غلطیاں کی ہیں تو اپنی اس غلطی کو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے غلطی سے رجوع نہیں کیا، ورنہ غلطی تو فوراً رجوع کر لیں، نہیں انہوں نے پہلے فتویٰ دیا پھر نصوص میں دیکھا پھر درائل ڈھونڈو، کچھ ملا نہیں تو پھر ایسے اصول اور قواعد بنائے جس کی وجہ سے امت میں فتنے آئے، اور آہستہ آہستہ پھر بعض اچھے لوگوں کو بھی ایسی باتیں یعنی ان کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکلی. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بعض علماء نے ایسی بھی باتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے ان قواعد کو اپنایا نہیں ہے. اور اصول مسائل میں تو معتزلہ کا اصل کیا ٹارگٹ تھا کہ عقیدے کے مسائل میں، کیونکہ اسماء و صفات وہ اسماء و صفات جو احادیث میں بیان کی گئی وہ احادیث احاد ہیں، ان کو نفی کرنی تھی، ان کا انکار کرنا تھا. اصول جماعت نے اگرچہ بعض فقہ مسائل میں اس قاعدے کو بیان کیا، لیکن اصول مسائل میں اس قاعدے کو بیان نہیں کیا، اس لیے وہ معذور سمجھے گئے ہیں. گیارہویں نمبر پہ اس خلاصے میں بعض لوگوں نے یا بعض علماء نے کہ وعید عالم معین جس نے حدیث خلاف کوئی فتویٰ دیا ہے اس کو لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو مخالفت ہوئی خبر احد ہے اور متواتر کی مخالفت نہیں ہوئی، تو یہ وجہ نہیں خبر احد ہے اس لیے اس پر وعید لاحق نہیں ہوگی، بلکہ وجہ کیا ہے کہ شرطیں پوری نہیں ہوئی اور موانع کوئی موجود، اس لیے وعید لاحق نہیں ہوئی. تو اس کا تعلق قطعی یا ظنی سے نہیں ہے یا متواتر اور احاد سے نہیں ہے. تو یہی امام صاحب فرماتی ہے، یہاں سے ان سے غلطی لگی ہے. بارہویں نمبر پہ احادیث الوعید کی مخالفت کا حکم کیا ہے, کہ جس حدیث میں وعید ہے اگر کوئی ان کی مخالفت کرتے تو اس کا کیا حکم ہے. تو اس کے دو حکم بیان کیے ہیں. عامۃ السلف الفقہا کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایک ہی ہے, جس نے کسی جائز اجتہاد سے مخالفت کی ہے تو وہ معذور ہے, ماجور ہے. تو جو فعل وہ اس کی بنیاد پہ کرتا ہے وہ فعل تو غلط سمجھا جائے گا لیکن وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا. تو دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے حق میں حرام ہی نہیں ہے کیونکہ اسے دلیل ملی ہی نہیں ہے, لیکن دوسرے کے حق میں حرام ہے کیونکہ اس کو دلیل, جس کو دلیل ملی ہے اس کو حق میں حرام ہے, جس کو دلیل ملی نہیں اس کے خلاف اس نے عمل کیا ہے تو اس کے حق میں حرام ہی نہیں تھا شروع سے. تو یہ دو اقوال ہیں. تیرہویں نمبر پہ ایک غلط فہمی کا اظہار جس پہ بہت لمبا ہم نے بات کی ہے. غلط فہمی یہ تھی کہ وعید کی احادیث کا اطلاق ان مسائل میں تو نہیں ہوتا جن میں اختلاف ہے, لیکن ان مسائل جن میں اتفاق اور اجماع ہے ان میں تو وعید کا حق ہونا چاہیے متعین عالم پر جب وہ حدیث کے خلاف عمل کرتا ہے, خاص وعید کی حدیث کے خلاف جس میں محرم کا ذکر بھی ہوتی ہے اور وعید بھی ساتھ ہوتی ہے. مختلف فی مسائل میں تو وعید کا حق نہیں ہوتا, لیکن متفق مسائل میں کیوں نہیں حق ہوتا؟ اس کے جواب میں امام صاحب نے 12 جواب دیے ہیں. ان میں سے جو جواب عام ہے وہ یہ ہے کہ ہم دلیل کو لیتے ہیں, مخالف کو نہیں دیکھ مخالفت کون کر رہا ہے یا موافقت کون کر رہا ہے, تو حکم ثابت کر لیتے ہیں. اور جو وعید ہے ہم معین شخص پر لاحق نہیں کرتے جب تک کہ شرطیں نہیں پوری ہوتی اور موانع دور نہیں ہوتے. انہیں شرط موانع کسی اور دلائل کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں ورنہ ہمیں کبھی جرت نہ کرتے. یہ شروط اور یہ جو موانع ہیں ان کی دلائل ہیں کہ نہیں؟ قرآن اور سنت میں دلائل ہیں. ان دلائل کی بنیاد پر ہم اس دلیل کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ شخص جو بے آئین ہی اس پر وعید لاحق نہیں ہوگی, ورنہ محض اپنے خیال سے یا اپنے خواب سے یا کشف یا وجہ سے ہرگز نہیں. دلیل کی بنیاد پر ہی ایک دلیل کے جو وعید ہے اس کے لاحق ہونے پہ یہ بات ہو رہی ہے. اور جو تفصیلی جواب ہے جس میں 12 پوائنٹ ہیں, سب سے پہلا یہ ہے کہ کیا جو تحریم ہے یعنی شراب پینے والے پر لعنت ہے, تو شراب پینا حرام ہے اور پینے والے پر لعنت ہے. اب اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں. تو جو تحریم ہے صرف اس لیے حرام ہے شراب کیونکہ اس پہ اجماع ہے, یا اس لیے کس کی دلیل ہے؟ دلیل ہے. جب دلیل کی بنیاد پر ہی حرمت ثابت ہو گئی ہے تو دلیل کی بنیاد پر ہی وعید ثابت ہوئی ہے, تو اس پہ اجماع اور اختلاف کا کوئی توقع بنتا ہے؟ کوئی تعلق ہی نہیں اس کا. تو اصل نص ہی ہے جس کی بنیاد پر تحریم بھی موجود ہے اور وعید بھی موجود ہے. تو آپ یہ کہ جس میں اختلاف ہے تو وعید لاحق نہیں, تو متفق مسائل میں تو وعید لاحق ہونی چاہیے, یہ بات غلط ہے. پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں, ایک محذور بھی ہے, ایک بڑی مشکل بھی پیش آتی ہے اگر آپ کے اس قول کو ہم لے لیتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جن مسائل میں حرمت کے تعلق سے اختلاف ہوا ہے, اس مطلب وہ حلال ہے, یہی ثابت ہوتا ہے نا. متفق علیہ مسائل میں تو وعید لاحق ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. اچھا متفق علیہ مسائل میں وعید لاحق کر دیتے اگر ہم, تو پھر مختلف فیہ مسائل میں جو حرام ہے اس کا مطلب وہ حلال ہو چکا ہے, تو پھر تو نص چلا گیا نا, نص کی وجود ہے نا, پھر جماعی آگے آ گیا نا, جیسے آگے شیخ صاحب رحم فرماتے ہیں. دوسری وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تہمت ہے کہ ضرورت کے وقت تفصیل سے بیان نہیں فرمایا کہ محرم تو ہے لیکن یہاں پر متفق علیہ مسئلے کو دیکھنا ضروری ہے, اگر اس پہ اتفاق تو وعید لاحق ہوگی, نہیں تو وعید لاحق نہیں ہوگی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی شراب پینے والے پر, اس کا کوئی تفصیل بیان کی ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ نص عام ہی چھوڑ دیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں مختلف فی مسئلہ ہے یا متفق فی مسئلہ ہے, تو پھر آپ اس نص کو اپنی مرضی سے موڑنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے اس کے ساتھ کوئی آگے بات نہیں فرمائی, مطلقاً چھوڑ دیا ہے دوسری دلائل کی روشنی اس کو سمجھنے کا ہمیں پہلے سے حکم موجود ہے کہ قرآن سنو سمجھنا ہے. کیسے سمجھنا ہے؟ کہ نصوص کو جمع کر کے سمجھنا ہے. یہ رسول جماعت کا طریقہ ہمیشہ رہا ہے. ورنہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ متفق علیہ مسئلہ مختلف ہی مسئلہ ہے, تو پھر تہمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے وقت جب ضرورت تھی اب اس حدیث میں بیان کرنے کی یہاں پہ خاموشی اختیار کی اور امت کو جھگڑنے کے لیے چھوڑ دیا. تو یہ تہمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات, کہ نص کی مراد یہ قاعدہ ہے, کبھی بھی اجماع کی محتاج نہیں ہوتی. جو نص ہے قرآن کی آیت یا حدیث ہے وہ اجماع کی محتاج نہیں ہوتی, بلکہ اجماع محتاج ہوتا ہے نص پر. کب اجماع کب ہوتا ہے؟ جب نص نہ ہو تب اجماع کی باری آتی ہے. تو آپ سے اس قول سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نص محتاج ہے اجماع کا, یہ بات غلط ہے. چوتھے جواب جو ہے آپ کی بات, اس یہ لازم آتا ہے کہ نص مقدم ہے اجماع پر, سوری اجماع مقدم ہے نص پر. کہ اجماع نہیں, آپ کی بات یہ ثابت آتا ہے جو جب اجماع نہ ہو تو وعید کو لاحق نہیں ہو سکتا نا, تو مقدم کیا ہے؟ تو اجماع مقدم ہے نص پر. اور وہاں سے ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی ایک حدیث کے بارے میں پورا اجماع دیکھ لیں امت میں, پھر ہم کہیں جب اس نص پر عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. پانچواں جواب جو ہے, امام صاحب فرماتے ہیں اگر جاہل عام شخص سے خطا ہو جائے وہ معذور ہے, تو عالم سے اگر خطا ہو تو معذور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں اتفاق اور اختلاف دیکھنے کی ضرورت ہے, سرے سے ضرورت نہیں ہے. اگر عامی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو غلطی اس کے معاف ہے کہ نہیں؟ تو پھر من باب اولا جو عالم ہے مجتہد اس سے غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ اس پر وعید لاحق نہیں ہوتی, من باب اولا, کیونکہ اہل علم ہے عالم ہے مجتہد ہے. تو پھر یہ بات کرنا کہ متفق علیہ یہ مختلف مسئلہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ وعید کی بعض احادیث ایسی ہیں جو اختلاف کی صورت میں نص ہیں. اب وعید کی احادیث جو ہے وہ خود بعض مسائل میں اختلاف کو دور کرتی ہیں, خود یہ نص دور کرتا ہے. اور آپ الٹا کہہ رہے ہیں کہ اتفاق دیکھنا چاہیے پھر حدیث پہ عمل کرنا چاہیے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جو نصوص وعید ہیں آپ دیکھیں دل پہ گہرا اثر کرتی ہیں. وعید کو نکال دیں آپ اور کہیں شراب حرام ہے, اب لعنت کو نکال دیں آپ, اثر ہوتا ہے؟ اب لعنت کے ساتھ بھی لوگ پیتا ہے تو لعنت نہ ہوتی تو لوگ کتنا پیے گا پھر؟ عجب سی بات ہے. تو یہ اس نصب وعید کا وجود جو ہے وہ اس نہیں کہ ہر معین شخص پہ آپ اتارتے رہیں, وہ اس لیے ہے کہ عموماً یہ موجود ہے, پھر خاص شخص کے لیے آپ کو جو دوسری دلائل ہے اس کی بنیاد پر فتویٰ لگانا پڑے گا. ہر شخص جو پینے والا ہے اس کو نہیں کہہ سکتے آپ کو فلان بعین نہیں پیے تو وہ ملعون ہو گیا ہے, کیونکہ جو خود نص ہے وہ اختلاف مسائل کو دور کرتا ہے. تو اب جب اختلاف کو ہم اس نص پہ غالب کر دیں تو پھر یہ زیادتی ہوتی ہے نص کے ساتھ. ساتویں نمبر پہ حدیث کے عموم پر اتفاق ہے, حدیث کے عموم پر اتفاق ہے. عموم میں کیا ہے؟ حکم حرام ہے اور وعید جو بھی ہے حدیث میں اس پر, اس کے عموم پر اتفاق ہے. اور معارض و مخصوص یعنی وعید کا لاحق ہونا یا نہ ہونا اس پر اختلاف ہے. ایک ہی حدیث ہے, ایک عام اس میں مفہوم ہے. حدیث ہے اس میں وعید بھی ہے محرم کا ذکر بھی ہے. تو عموماً شراب حرام ہے اور اسے پینے پر وہ لعنت ہے, عموماً اس پر اتفاق ہے کہ نہیں؟ اتفاق ہو گیا. اختلاف کس میں ہے؟ اب یہ وعید جو ہے خاص طور لاحق ہوگا نہیں ہوگا اس پہ اختلاف ہو گیا. مقدم کسے کیا جائے گا؟ جس پہ اتفاق ہے جس میں اختلاف ہے, جس پہ اتفاق ہے, جس پہ اتفاق ہے وہ آگے رکھا جائے گا اور عموم باقی رہے گا. اور جو تم نے اختلاف کی بات کی ہے وہ اختلاف اس عموم کے اتفاق پر غالب نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس سے یہ لازم ہوگا کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو لعنت اور وعید کے مستحق نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آٹھویں وجہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے, امام صاحب فرماتے ہیں کہ لعنت وعید کا سبب حدیث میں ہے ہی نہیں, کیونکہ اس حدیث میں اس کی تخصیص نہیں ہوئی. جب اس حدیث میں تخصیص نہیں ہوئی اور عام ہے, مطلقاً چھوڑ دیا ہے کہ سب پر لعنت ہے جو بھی کرتے, خاص پر شخص پہ نہیں ہے, تو اگر ہم یہ دیکھیں اختلاف یا اتفاق اس مسئلے میں پڑ جائیں تو پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث میں یا اس نص میں وعید کا سبب موجود ہی نہیں ہے, یا وعید کو اسے نکالنا ہی پڑے گا. نواں جواب کہ نصوص وعید سے مراد یہ بیان کرنا ہے کہ فلان فعل لعنت کا موجب ہے, یعنی اصل عبارت کچھ ایسی ہے یہ فعل لعنت کا باعث ہے, پھر فاعل اس کا مستحق ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک شخص بعین ہی یہ حدیث ہے. میں دوبارہ سے کہتا ہوں, نصوص وعید جتنے بھی نصوص وعید ان سے مراد یہ ہے کہ یہ کیوں بیان کیا گیا, آیت حدیث کیوں بیان کیا گیا کہ فلان فعل لعنت کا موجب ہے یا وعید کا موجب ہے. لیکن جو اس کا ارتکاب کرتا ہے کیا وہ اس پر وعید لاحق ہوگی؟ لازماً نہیں, لاحق ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی. اب یہ کیا فیصلہ کر لاحق ہوگی نہیں, دوسری دلائل شروط کا ہونا اور رکاوٹوں کو دور کرنا. دسواں جواب, اگر ان حدیث کے اصل معنی مراد لینے سے یہ لازم آتا ہے کہ بعض مجتہدین اس وعید میں شامل ہیں, کہ ان احادیث کے اصل معنی کو اگر ہم مراد لے لیں اور یہ کہہ دیں کہ وعید متفق علیہ مسائل میں تو لازم آتی ہے, تو پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مجتہدین جنہوں نے مخالفت کی ہے وہ اس وعید میں شامل ہو جاتے ہیں, اور جس تعویل کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں باقی رہتا ہے. گیارہواں جواب, جن حدیث میں حرمت اور وعید کا ذکر ہے وہ واجب العمل ہے, اس پر علماء کا اتفاق ہے. اختلاف احادیث احاد کی وجہ سے ہوا ہے کہ حدیث احاد تو عمل اس پہ نہیں ہوگا, متواتر تو ہوگا. اور حقیقت دیکھی جائے کہ جملتاً دلیل کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ احاد متواتر ہے, اس پہ کوئی اختلاف ہو یا نہیں ہوا ہے. پوری دلیل کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے, اس میں وعید بھی شامل ہوتا ہے اور محرم مسئلہ بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے, تو محرم باقی حرام رہتا ہے, اور وعید کو ثابت کرنے کے لیے ضروری دوسرے دلائل کو دیکھا جائے. اور آخری جو بارہواں جواب ہے, وعید کی نصوص کتاب و سنت بہت ہی زیادہ ہے, ان پر عمل کرنا واجب ہے عمومی طور پر بغیر کسی شخص کی تعیین کرتے ہوئے, کیونکہ اس مطمئن شخص کے پاس کوئی ایسا مانع موجود ہے جس کی وجہ سے اس پر یہ وعید لاحق نہیں ہوتی, اور یہ رکاوٹ ہم پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. تو امام صاحب چودہواں پوائنٹ جو ہے آخری, امام صاحب فرماتے ہیں اگر یہ راستہ نہ اختیار کیا جائے رفع الملام کا, تو ہمارے پاس پھر دو خطرناک راستے باقی رہتے ہیں, خبیث راستے باقی رہتے ہیں. راستے صرف تین ہیں, ایک وہ جس پہ پورا رسالہ بیان کیا گیا ہے, رفع الملام عن ائمۃ الاعلام, اہل سنت والجماعت کے علماء سے جو غلطیاں ہوئی ہیں حق کی بنیاد پر, مجاملت نہیں کہ ہمارے عالم اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں, نہیں, دلائل کی روشنی میں, قرآن سنت کی روشنی میں ان کا دفاع کیا گیا ہے اور جو ملامت ہے اسے دور کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ راستہ ہے جس کی دلائل کی بنیاد پر ہم نے یہ ساری یہاں پہ بحث اور ان مسائل کو بیان کیا ہے. باقی دو خبیث راستے بچتے, نمبر ایک, اگر لحوق وعید ہر شخص بعینی پہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہی نصوص سے ثابت ہے, ہر وعید جتنی بھی ہے چاہے عمومی آیات میں ہے یا خصوصی آیات میں ہے جس میں خاص گناہ کی وجہ سے وعید ہے. کیونکہ نصوص وعید دو قسم کے, ایک تو عام نص ہے جس سے بھی نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا خالدین فی ابدا, جس سے بھی نافرمانی کی, یہ عام نصوص ہے. وعید کے نصوص ہیں, جہنم کا اس میں ذکر ہے اور سزا کا ذکر ہے. خاص نصوص کون سے ہیں؟ جس میں شراب کا ذکر ہے لعنت کا ذکر ہے, سود کا ذکر ہے لعنت کا ذکر ہے, یا قتل کا ذکر ہے پھر عذاب کا ذکر ہے. یہ خاص ہے, خاص گناہ کی وجہ سے. تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر یہ راستہ اختیار کیا جائے اور یہ سمجھا جائے جتنے بھی نصوص ہیں چاہے عام ہو یا خاص ہو, ان میں جس محرم کے ساتھ وعید جڑی ہوئی ہے اگر اس کو ہم یہ کہہ دیں کہ سب پر بعینی, ہر شخص پر بعینی جو اس کے مرتکب ہوتا ہے وعید لاحق ہونا ضروری ہے, تو پھر یہ خوارج سے بھی بدترین راستہ ہے. خوارج معتزلہ سے بھی, جو کبیرہ گناہ سے تکفیر کرتے ہیں اس سے بھی گیا گزر راستہ بدترین راستہ ہے. کہ وہ تو صرف کبیرہ گناہ سے تکفیر کرتے ہیں اور آپ کے اس قاعدے کی بنیاد پر تو صغیرہ گناہ کرنے والا بھی اس وعید میں شامل ہے کہ نہیں, عمومی آیات کی وجہ سے جس سے بھی نافرمانی کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے سزا پائے گا. تو پھر یہ راستہ جو خوارج اور معتزلہ جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے تکفیر کرتے ہیں ان سے بھی خطرناک راستہ ہے, اور یہ افراد کا راستہ ہے, حد سے گزر جانے کا راستہ. دوسرا راستہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وعید کے نصوص جو ہیں ان کا وجود ہے, اسے ہم پس پوچھ ڈال دیتے ہیں چھوڑ دیں, کیونکہ ہمارے سنی عالم اگر اس نے سے غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا, تو نہ محرم باقی رہا اور نہ ہی وعید باقی رہی. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اہل کتاب سے بھی گئے گزرا راستہ ہے. جو راستے اہل کتاب کا تھا یہی تو تھا کہ اپنے احبار اور رہبان جو ہیں ان کو اپنا رب بنا لیا, ان کو غلطی نہ دیکھا بلکہ اپنا رب بنا لیا, اور جو کچھ وہ کہتے ان کے لیے دین بن جاتا. تورات کو تحریف کی, تورات کو چھوڑ کر ان کی قول کو لے کر دین بنا لیا. اور میان روی کا راستہ, حق کا راستہ یہی ہے جو امام صاحب نے بیان کیا ہے, رفع الملام عن علمة الاعلام. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.